أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قابل احترام بزرگوں، معزز دوستو، ہمارے اس دور کی بہت بڑی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی قرآن پاک سے تعلق کا کم ہو جانا ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کی فکر نہیں ہے، اس کے پیغامات کو عام کرنے کا اہتمام نہیں، بلکہ سیکھنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ فرصت نہیں، کسی جگہ قرآن پاک سمجھانے کا کوئی نظام بنایا جائے بیٹھتے نہیں، سنتے نہیں. اگر کل قیامت کے دن پیغمبر یہ سوال فرمائے، یہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیغمبر فرمائیں گے کہ میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر حضور شکایت فرما دیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن شریف کا ٹکڑا ہے یہ، پیغمبر فرمائیں گے. اور اس کی تلاوت کا ترک بھی اس کا مصداق ہے، اس کو نہیں جاننا بھی اس کا مصداق ہے، اس کو نہیں سمجھنا بھی اس کا مصداق ہے، اور اس پر عمل نہیں کرنا تو اس کا مصداق ہے ہی. اس لیے دوستو، یہ کوتاہی کو اپنی زندگیوں سے زائل کرنے کی ہر بھائی کو فکر کرنی چاہیے. اگر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ 8-10 دنوں میں تو قرآن شریف کا پورا خلاصہ آپ حضرات کو نہیں سنایا جا سکتا، البتہ کچھ چنندہ چیزہ مقامات سے کچھ آیات کا انتخاب کر کے اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ فجر کے بعد سنانے کا ایک نظام یہاں کے مرتبہ نظاموں میں سے ایک نظام، اسی سلسلے کی ایک پہلی اور ابتدائی صورت ہے جو ابھی آپ حضرات کو سنائی گئی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ صورت سب کو یاد رہتی ہے. البتہ بعض ایسے ساتھی ہوں گے جن کو یہ صورت صحیح پڑھنا نہیں آتا، ان کو چاہیے کہ اسے صحیح پڑھنا سیکھ لیں. ہمارے ایک بزرگ بیرون ملک انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان میں پہنچے اور جس جگہ ان کے لیے اجتماع کا، جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا، تقریر کا، وہاں سارے لوگ جمع ہو گئے تو وہ کئی منزلہ اوپر مکان میں تھا. تو اب یہ مولانا صاحب کو، یہ بزرگ کو، وہ کرنٹ کے جھولے سے لے کے گئے اوپر. ذرا مجھے دیکھنا، آپ لوگ ادھر ادھر دیکھیں گے یا نیچے دیکھیں گے تو نیند آ سکتی ہے. ہمارے پاس مراقبے کی بھی تعلیم ہوتی ہے، مگر اس وقت میں مراقبہ ممنوع ہے، درست نہیں ہے اس وقت مراقبہ. اس وقت تو آپ بات سنیں دیکھتے ہوئے، اور دیکھنے میں کوئی حرج میں نہیں ہے، سفید ریش ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اس کی. تو وہ کرنٹ کے جھولے سے وہ کئی منزلہ اوپر لے کے گئے بزرگ کو، تو جا کے مجمع کے سامنے بیٹھے. بیٹھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، میں ابھی آپ حضرات کی خدمت میں اتنی اوپر لیفٹ سے حاضر ہوا. یہ کہا اور ذرا پھر تاکید سے بولے، اتنی اوپر میں لیفٹ سے آیا. بولے تو بے چینی شروع ہو گئی پبلک میں. एक साहब को इतनी बेचैनी हुई, बर्दाश्त नहीं करे, उठ के आगे बोले गए, हजरत वो लिफ्ट नहीं है, वो लिफ्ट है बोले, वो लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट है। तो हजरत तो यही देखना चाह रहे थे, ऐसे वरना लेफ्ट लिफ्ट भी बोले नहीं आता क्या, देखना चाह रहे थे। वो जो साहब बे बर्दाश्त हो के आके बोलने लगे कि हजरत वो लेफ्ट नहीं है लिफ्ट है, तो अब हजरत ने पूरे लोगों को मुखातब करके फरमाया कि लोगों, एक अंग्रेजी लफ्ज को मैंने गलत पढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा और आप बेचैन होकर उस लफ्ज को सही करने की फिक्र में है। कितनी ताज्जुब की बात है कि अल्लाह का पाक कलाम गलत पढ़ने को बर्दाश्त करते हैं। सीखने के लिए बोल रहे तो कोई दिलचस्पी लेने को तैयार नहीं है कुरान पाक को, तो भाई सही पढ़ना सीख लो, तैयारी नहीं है बिल्कुल। तो सूरतुल फातिहा तो याद सबको होगी, तलफ्फुज भी सही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, थोड़ा सा उसके माना जानिए, उसका मफहूम समझने की कोशिश कीजिए, जिनके अल्फाज सही नहीं है वो अल्फाज सही करें अपने। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मौतकफीन में बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे हाफिज मौजूद हैं, सीख ले सकते हैं दो चार सूरों को तजवीद के साथ में इस मुख्तसर से वक्त में, आसान है सीख लेना। और इंशाल्लाह ये सिखाने वाले जो हमारे मौतकफीन में जो जो अफराद आपको मिल जाएंगे, ये आपसे कोई फीस का मुतालबा भी नहीं करेंगे, खाली सीख लो बस, आपका सीख लेना ही उनका उनकी फीस है, वो लेंगे अल्लाह के पास से लेंगे। कुरान सिखाने के बदला तुम क्या दे सकते हो। बाद लोगों को गलत फहमी हो जाती है, कुरान शरीफ पढ़ा के पैसे लेते, ये हदीस शरीफ पढ़ा के पैसे लेते, ये दीन की बातें पढ़ा के बता के पैसे लेते, लोगों को मालूम ही नहीं है कुरान शरीफ की एक आयत सिखाने का बदला पूरे दुनिया के बादशाह पूरे खजाने डालकर भी नहीं अदा कर सकते। मुआविजा क्या कहते थे, दीन सिखाने का, कुरान सिखाने का, हदीस सिखाने का। कुरान सिखाने, कुरान की आयत सिखाने का मतलब है ऐसी चीज सिखा देना जो नहीं खत्म होने वाली है। कुरान की किसी आयत को सिखा देने का मतलब ये है कि ऐसी चीज को सिखाना जो नहीं खत्म होने वाली है, उसका जो तुम मुआविजा दोगे तो कौन सी चीज से दोगे, खत्म होने वाली चीज से दोगे कि नहीं खत्म होने वाली। बादशाहों के खजाने खत्म होने वाले हैं कि नहीं खत्म होने वाले, तो नहीं खत्म होने वाली चीज का बदला खत्म होने वाली चीज कैसे बन सकती। इस गलत फहमी से अपने आप को निकालो कि दीन सिखाने का कोई बदला नहीं हो सकता इस दुनिया में, वो तो अपनी सआदत समझ के उनकी खुद खिदमत कर दें, और जब वो अपने आप को वक्फ किए हुए हैं अल्लाह के दीन की खिदमत के वास्ते, तो हमारा भी अपना जिम्मेदारी है कि उनकी जरूरियात का हम ख्याल रखें। इसको मुआवजा समझना ये सही नहीं। तो बहरहाल कुरान पाक की ये इब्तदाई सूरत आपको सुनाई गई। आप हजरात को मालूम है कि कुरान पाक पढ़ने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का हुक्म है। आप सोचते होंगे कि कुरान शरीफ तो अल्लाह का कलाम है, बाबरकत कलाम है, रहमतों बरकतों के हुसूल का जरिया है, एक पाकीज़ा तरीन चीज़ है, एक नूरानी चीज़ है, उसके पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ने का क्या मतलब है। तो याद रखिए इस बात को कि कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए ये जाहिरी और बातिनी दो दुश्मनों से महफूज रहना जरूरी है। जाहिरी दुश्मन का नाम शैतान है और बातिनी दुश्मन का नाम नफ्स है। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में असलन ये दोनों दुश्मनों से अल्लाह की पनाह मांगी जाती है, मगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दोनों दुश्मनों से कैसे मांगी जा रही। एक दुश्मन से तो पनाह मांग रहे, तो समझ में आ रहा मैंने शैतानिर रजीम बोल रहे। फायदा उठाने के लिए दुश्मन के शर से महफूज रहने ही पर आदमी फायदा उठा सकता है कुरान पाक का, اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ دعا ہے. اور من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہا کہ شیطان کے شر سے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے. لیکن نفس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی یہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ شیطان جو راہ حق سے ہٹا ہے وہ نفس کی وجہ سے ہی ہٹا ہے. شیطان جو غلط راستے پر گیا ہے وہ نفس سے گیا. اسی لیے بولتے ہیں نا, غلط کام کر دیے تو بول دیتے شیطان بہکایا, شیطان بہکایا, شیطان بہکایا. بلکہ دیکھے بھی پادروں کو جا کے وہاں بڑے بڑے پتھرے اٹھا کے مار رہے ہیں, جمرات پہ جوتے اٹھا کے مار رہے ہیں, کرسیاں ہاتھوں میں کی چھتریاں پھینک کے مار رہے ہیں, لوگوں کے چپل چھوٹ جاتے تو وہ اٹھا اٹھا کے پھینک کے مار رہے ہیں, باز باز تو بول بول کے مار رہے ہیں, ایسا کرایا تھا ویسا کرایا تھا. حالانکہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے شیطان ذلیل نہیں ہوتا, شیطان تو خوش ہو جاتا. اللہ کے حبیب کا طریقہ اس نے چھوڑ دیا, خوش ہوتا وہ. اللہ کے حبیب کا طریقہ تو کنکر سے مارنا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جوتے سے ماریں گے تو ذلیل ہوگا, وہ خوش ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. دین کا تو شعور ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. اپنے کو جو سمجھ میں آیا ہم اس کا نام دین سمجھتے ہیں. گولیوں سے توپوں سے اتنی ذلت نہیں ہوگی اس کی جتنا اللہ کے حبیب کی سنت کے مطابق باریک کنکر کے مارنے سے ہوگی. اسے یاد رکھنا چاہیے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب, بعض لوگوں نے بعض بزرگوں سے پوچھا کہ صاحب غلطیاں ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ شیطان بہکا دیا, شیطان کرا دیا, شیطان کرا دیا. مطلب شیطان بھی تو غلطی کرانا, اس کو کون کرائے غلطی؟ تو وہ بزرگ بولے گا تو شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا. اسی لیے یاد رکھنا, نفس شیطان سے زیادہ خطرناک دشمن ہے. تو اس واسطے بیک وقت شعور کے ساتھ اگر آپ تعوض پڑھ رہے ہیں تو دونوں قسم کے ظاہری باطنی اپنے دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگ کر پھر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, تاکہ اس سے فائدہ اٹھانے سے روکنے والی جو چیزیں ہیں آدمی اس سے اپنے آپ کو بچائے, تاکہ قرآن پاک کا صحیح فائدہ اٹھائے. اور ایک مقام تو یہ ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا, ایک دوسرا مقام اور ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو. دوسرے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان تم کو ورغلائے تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اب ایک جگہ تو اعوذ باللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, دوسری جگہ نہیں پڑھتے. تو یہ ایک جگہ جو پڑھتے ہیں کاہے کو پڑھتے ہیں؟ سب کو دیکھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر یہ سمجھ کر پڑھتے کہ اللہ پاک کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں, تو جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا وہاں پڑھتے. اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم قرآن پاک کی تلاوت کے وقت میں ہے, اس وقت بھی پڑھتے, اور جب برے خیالات و وسوسے آئے تب بھی پڑھنے کا حکم ہے تو اس جگہ پر بھی پڑھتے. اس واسطے ایک ہے کسی چیز کو دیکھا دیکھی کرنا, اور ایک ہے کسی چیز کا سوجھ بوجھ کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ اختیار کرنا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بہرحال قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر محتم بشان کام کے آغاز میں پڑھنے کا ہے. اس کے بعد یہ آیات ہیں. ان آیات کی پوری توضیحات, تشریحات, تفسیریں آپ حضرات کو اس وقت میں نہیں سنائی جا سکتی. کچھ موٹی موٹی چیزیں جو سب ساتھیوں کو آسانی سے سمجھ میں آئیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, اور اس کے معنی ہر ساتھی کو یاد ہونے چاہیے. تمام قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. ہر قسم کی تعریف, بقول ایک بزرگ کے اس میں جو الحمد میں ال ہے نا, وہ ال کے معنی ہے آل کے, ال کے معنی آل سب قسم کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف کا استحقاق اللہ کو ہے۔ کون اللہ؟ فرماتے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو اب تین باتیں صاف سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ایک یہ کہ جب ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے تو پھر کسی قسم کی تعریف میرے لیے نہیں ہو سکتی، یہی تو مطلب ہوا نا اس کا، ورنہ ایک قسم کی تعریف اگر میرے لیے ہے تو ہر قسم کی تعریف ان کے لیے کہ کیا مطلب ہوں گا؟ بھائی ذرا مجھے دیکھتے رہو، نیند آتی ہے، خیر وہ تو مجبوری ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھنے کی کوشش کریں، نیند کو بھگائیں۔ جب علم کا ذوق ہوتا ہے، جب علم کا ذوق ہوتا ہے تو پھر نیند وین سب بھاگ جاتی ہے، اور اپنے کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، نفس پر بوجھ ڈالنے کا مزاج نہیں ہے، نفس جو تقاضا کرا اس کے خلاف کرنے کا معمول ہی نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ ساری ترقی، ساری کامیابی، ساری سرخروئی، ساری سربلندی، ساری عزتیں وابستہ ہیں نفس کی مخالفت کے ساتھ میں۔ آپ کوشش کرو، پھر بھی آئے تو مجبور ہیں، پھر بھی اگر آ جائے تو مجبور ہیں، مگر اتنی بھدی آواز سنتے ہوئے نیند نہیں آنی چاہیے۔ خوبصورت آواز ہو، اس آواز میں گھنگر ہو، جی ایسی صورت میں نیند آ رہی ہے تو چلو سمجھ میں بھی آتا، ایسی آواز میں نیند کیسے آئے؟ بولا آدمی کو کچھ تو ذوق رہنا چاہیے کسی چیز کا، اچھی آواز پہ سونا تو ٹھیک ہے، بدی آواز پہ سونا، سونا یہ کون سا ذوق ہے سمجھ رہی ہے؟ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے ہر الحمدللہ پڑھنے والا کبھی اپنی تعریف کا متمنی نہیں رہنا، سبق ہے اس کا یاد رکھنے کا۔ اب اگر ہم اپنی تعریف کے متمنی رہ رہے ہیں، آرزو مند رہ رہے ہیں، خواہش مند رہ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، بولے تو ابھی اسے کیا آیا ہوں گا اندازہ لگا لیجئے، جس کو نماز کا پہلا لفظ نہیں آیا، جس کو الحمدللہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا اسے کیا آیا ہوگا؟ ہم کو تعریف کیسے لگ سکتی ہے؟ ہم تو نقائص کا مجموعہ ہیں، عیبوں کا کپا ہیں، سراپا قصوروار ہیں، صرف خرابیاں ہی خرابیاں ہماری خصوصیت ہیں، ہم تھے ہی نہیں، وجود کے محتاج تھے، زندگی ہماری نہیں تھی، موت ہماری خصوصیت تھی، بینائی ہم میں نہیں تھی، گویائی ہم میں نہیں تھی، سنوائی ہم میں نہیں تھی۔ گویائی بولے تو بولنا، سنوائی بولے تو سننا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ سامنے نئے نئے جو آتے ہیں نا کالجوں کے، لینگویج بدل دینا پڑتا، یہ لوگ دکھتے ہی ذرا ان الفاظ استعمال کرتے ہی لوگوں کے چہروں کو دیکھے تو سمجھ میں آیا تھا، ذرا کہ سمجھ میں نہیں آیا جیسا یہ لوگوں کو۔ اس واسطے کل بھی شام میں بول رہا تھا میں، جن کو آسانی سے نہیں سمجھ میں آتا وہ لوگ سامنے بیٹھو جی، تو ان کو دیکھ دیکھ کے کچھ اس انداز سے، اس حساب سے بات کرنے کی کوشش کی جائے کہ سب کو سمجھ میں آنا آسان ہو جائے۔ سمجھائیں گے تو اللہ تعالی ہی، کوشش کرنا، تدبیر کرنا یہ اپنا کام، سننا نہیں تھا، دیکھنا نہیں تھا، بولنا نہیں تھا، زندگی نہیں تھی، جانتا پن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا فرماتے ہیں ایسی حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، علم نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حیات ہی نہیں رہتی تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا، زندگی جب نہیں رہتی تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، بالکل پہلے پارے میں تیسرے رکوع کے اندر ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، تم تو مردہ تھے۔ بعض بچے پوچھتے ہیں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے واسطے کیا کرنا ہے بولے تو یہ مضامین سنے تو خود ہی پیدا ہوتی. پروردگار عالم کا اراد دیکھو, کرم دیکھو, مہربانی دیکھو, فضل دیکھو, نوازش دیکھو, ان کی نعمتوں کی بارش دیکھو, آدمی کو سمجھ میں آئے گا کہ میرا رواں رواں, قطرہ قطرہ, میرے جسم کا ذرہ ذرہ, سب کا سب مولا تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش میں ڈوبا ہوا ہے. اب اس سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا, جسم نہیں تھا, جان نہیں, علم نہیں, ارادہ نہیں, قدرت نہیں, سماعت نہیں, بصارت نہیں, کلام نہیں, وجود نہیں, تھے ہی نہیں ہم. اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الدہر میں, هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ تو کم از کم اپنے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم میں سے جس کی جتنی عمر ہے, مثلا 20 سال کے ہم ہیں, تو 22 سال پہلے کون جانتا تھا کس کی زبان پہ تذکرہ تھا؟ 50 سال کے ہیں تو 52 سال پہلے کون جانتا تھا کس کی زبان پر تذکرہ تھا؟ 70 سال کے ہیں تو 72 سال پہلے کون جانتا تھا کس کی زبان پہ تذکرہ تھا؟ اب ہر ایک اپنی عمر کے حساب سے کر لینا, یہ 2-3 عمریں میں نوجوانوں کی, جوانوں کی اور بوڑھوں کی سنا دیا, حساب کتاب کر لینا, اب آپ کا کام. جو جتنے سال کا ہے 2 سال پہلے سوچنا ہوں کیا تھا, کہاں تھا, کون جانتے تھے, کیا نام نامی اس میں گرامی تھا, کیا شکل و صورت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ایک بات اور سنو, توجہ سے سننا, اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا, وہ یہ ہے کہ تھوڑی طلب زیادہ بڑھانا, جیسی طلب ہوتی نا ویسی چیز سامنے آتی, طلب کم رہی تو پھر چیز سامنے آمنے عام طور پر اونچی قسم کی نہیں آتی. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے طلب ہی نہیں ہوتی تو زبردستی ان کھینچ کے کچھ سنانا چاہتا تو نکلنا مشکل رہتا. طلب رہنا طلب, جس کنویں میں کوئی پانی نکالنے والا نہیں رہتا وہ کنویں میں پانی جتنے کا اتاج رہتا خراب ہوتے رہتا ہے نہیں, لیکن جس کنویں پہ طلبگار موجود ہوں اور پانی حاصل ہی کرتے رہتے ہوں, آتے رہتا نہیں آتے رہتا. دیکھے نہیں دیکھے بولیوں کا سسٹم, 8 فٹ پانی ہے سمجھو کسی بولی میں تو 8 فٹ رہتا, جلدی جلدی آپ کھینچیے 4 فٹ بنا دیجیے, پھر جا کے 6-8 گھنٹوں کے بعد میں دیکھو پھر وہی 8 فٹ کا ہو جاتا. مطلب کیا ہوا کہ 4-6 گھنٹوں میں 4 فٹ پانی اور آیا. اب اگر اس کو 1 مہینے تک پانی نکالے نہیں, ایسے ہی ہر 4 گھنٹوں کو 4-4 فٹ پانی آتا رہا تو کیا ہوتا؟ میں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے تھے یا سب ڈوب جاتے تھے. اللہ کا نظام ایسا ہی ہے کہ حسب طلب دیتے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, پروردگار عالم نے یہ سب کچھ دیا. اس کے ذیل میں ایک دوسری بات سنا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے صاحب نہیں تھا مگر اب تو ہے نا, ایسا کسی کو خیال آ سکتا. اس کو بھی یاد رکھ لیجیے, اب ہے ٹھیک ہے مگر پوری باغ ڈور ان کے چھت میں ہے, پوری باغ ڈور ان کے چھت میں ہے. پہلے کاغذ کا ٹکڑا نہیں اڑ رہا تھا, اب اڑ رہا. اب انہیں اڑنے والا بولا اب تو اڑو نہ بولے تو اڑ رہا مگر ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اڑنا پورا اس کا رہینے منت ہے جس کے ہاتھ میں پتنگ کا ڈور ہے. پتنگ تو جانتے نا, کائٹ, اس پر موقوف ہے پورا ہو. ایسے ہی میرا دیکھنا, میرا سننا, میرا بولنا, میرا چلنا پھرنا, میرا جانا آنا, میرا جاننا, میرا سمجھنا, یہ سب کا سب ابھی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. اور سب کا ایسا نہیں کہ صرف میرا, ابھی بھی انہی کے ہاتھ میں, اور جس وقت میں وہ چاہتے ہیں جون سی چیز چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں. اس واسطے اب ایسے کی کیا تعریف, پتنگ کیا اڑ رہی بولتے ہیں, کیا شاندار اڑا رہا بولتے ہیں, उड़ाने का मसला है, गाड़ी खुद ही भागती कि भगाते भगाते। ऐसे ही जो कुछ अच्छाई जहूर पजीर हो रही है वो सब के सब उन्हीं की जानिब से है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हमने इसके पढ़ लेने के बाद में ये समझ लिया कि मैं किसी हाल में किसी किस्म की तारीफ के लायक नहीं हूं, तो समझना चाहिए कि मैं जैसा हूं वैसा समझ रहा हूं, यही सही इल्म है। हम तारीफ के लायक नहीं हैं, अपने आप को तारीफ का मुस्तहिक समझ रहे हैं, तो ये गलत इल्म है, जहल है और बड़ी जहालत है। एक है नहीं जानना, नहीं जानना जहालत है, गलत जानना बड़ी जहालत है। ये फर्क है नहीं जानने, नहीं जानने की दो किस्में हैं समझ लीजिए, जहालत की दो किस्में, छोटी जहालत बड़ी जहालत। छोटी जहालत क्या, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं का इल्म है, नहीं जानते हैं का इकरार है, एतराफ, नहीं जानते हैं जानता हूं समझते हैं, तो ये बड़ी जहालत। इस वास्ते हम किसी तारीफ के लायक नहीं हैं, अगर समझ रहे हैं तो सही इल्म है, और अगर नहीं मैं भी किसी तारीफ के लायक हूं अगर समझ रहे हैं तो ये गलत इल्म है, बड़ी जहालत है। कहां से समझ में आया, तो यही से समझ में आ रहा, सब अल्हम्दुलिल्लाह से समझ में आ रहा। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो बोल के जब बोल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अब कोई और तारीफ के लायक कैसे हो सकता है। हाँ, इस माना कर किसी को तारीफ के लायक समझा जाता है कि परवरदिगार आलम ने उसको अपने खुसूसी नेमतों से सरफराज फरमा कर उसके साथ में अपनी पसंदीदगी को जाहिर फरमा दिया, तो इस पर के कितना सआदतमंद है, इस रुख से ठीक है। बाकी उसकी जाती चीज नहीं, सब आता ही चीज होती। एक बात तो ये समझ में आई, दूसरी बात समझ में आई, रब अल्लाह किसे कहते हैं, तमाम कामिल सिफात रखने वाली जात को अल्लाह कहते हैं, तमाम नाकिस सिफात से पाक जात को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह की तारीफ हर मुसलमान को याद रहना चाहिए, जो तमाम कामिल सिफात की रखने वाली और तमाम नाकिस सिफात से महफूज जात है उसको अल्लाह कहते हैं। इसीलिए सैयदना जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से पूछा था, तुम किसकी इबादत करते हो, तो एक ने कह दिया उसकी करता हूँ जो हर किस्म की सिफात रखता है, तो फरमाया कि तुम तो शिर्क करते हो। दूसरे से पूछा तुम किसकी करते, तो बोले उसकी करता हूँ जो कोई सिफत नहीं रखता, फरमाया कि तुम तो वहम की परस्तिश करते हो। तीसरे से पूछा तुम किसकी करते हो, तो उसने कहा उसकी करता हूँ जो अच्छी सिफात रखता है और खराब सिफात से पाक है, फरमाए कि हाँ तुम्हारा माबूद सही है। अल्लाह की तारीफ याद रखना चाहिए हर मुसलमान को, अल्लाह कौन, जामे जमी सिफात कमाल और मुनज्जा अन नक्स व ज़वाल को अल्लाह कहते हैं, जो तमाम कामिल सिफात की रखने वाली और तमाम नाकिस सिफात से पाक जात है उसे अल्लाह कहते। अब वो अल्लाह ने अपनी बहुत सी सिफात में से एक सिफत बयान फरमाई, लिल्लाही रब्बिल आलमीन। रब तो अल्लाह के सिफात में से एक सिफत है, अल्लाह के बहुत से नामों में से एक नाम है, मगर इतनी ज्यादा अहमियत है इसकी कि सबसे पहले अल्लाह ताला सबक पढ़ाए तो यही सिफत का पढ़ाए, और सबसे पहले आयत नाजिल फरमाए तो यही सिफत को बतलाने वाले नाजिल फरमाए, और नमाज में सबसे पहली आयत रखे तो वही रखे जिसमें अल्लाह की इसी सिफत का जिक्र है, और कुरान में सबसे आखिरी सूरत रखे तो ऐसी सूरत रखे जिसमें इसी सिफत का तज़किरा है, और नमाज में रुकू सजदे की तस्बीह बनाए तो उस तस्बीह में भी उसी सिफत का तज़किरा फरमाए, और यहां से जाने के बाद खबर में जाएंगे तो भी इसी सिफत से मुतालिक सवाल होगा। कितनी अहमियत है देखो उसकी, سب سے پہلے اللہ نے انسانوں کو جو سبق پڑھایا وہ سبق تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلا سبق یہ وہاں بول کے آئے، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں؟ بول سب سے پہلے آیت نازل فرمایا تو فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. نماز میں سب سے پہلی آیت پڑھنے کے لیے متعین ہوئی تو الحمدللہ رب العالمین، اور آخری سورت قل اعوذ برب الناس، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، اور زمین کے اوپر رہتے ہوئے رب کا اتنا تذکرہ کرتے کرتے جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو جاتے ہی پہلے سوال جو کرتے ہیں وہ یہی کرتے تھے، من ربک، پہلا سوال یہ تھا، اتنی اہمیت ہے اس کی. مگر ابھی بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی ساتھیوں کو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سمجھ میں آئے جیسا دکھتا سمجھ میں نہیں آتے. ہم لوگوں کا حال عجیب و غریب قسم کا ہے، مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے. اب رب کسے بولتے ہیں؟ رب نام ہے ضرورتوں کے پورا کرنے والے کا. کون سی ضرورت؟ ہر قسم کی ضرورت پورا کرنے والے کا. کس کی ضرورت؟ ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والے کا. آسمان ضرورتوں والا، آسمانوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا رب تعالی. زمین ضرورتوں والی، زمین کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا رب تعالی. عرش ضرورتوں والا، عرش کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا رب تعالی. ہر ایک کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا رب. اسی واسطے ایک چھوٹا سا جملہ اپنے اردو کا یاد رکھ لینا چاہیے سب کو، ضرورتوں کے پورا کرنے کو پال نہ بولتے، خالی کھلانے پلانے کو نہیں بولتے، ضرورتوں کے پورا کرنے کو پال نہ بولتے، ضرورتوں کے پورا کرنے والے کو پالنے والا بولتے ہیں. اس واسطے سے اب یاد رکھ لیجئے چھوٹا سا اردو کا جملہ، پالنے والا رب پلنے والے سب، تو یاد رہے گا نا، پالنے والا رب پلنے والے، یہ یاد رکھنا. اچھا ذرا بڑے ہو گئے، چار پیسے کیا کماتے ہیں کہ اتنے بچوں کو پالتا ہوں، بھائیوں کو پالتا ہوں، بہنوں کو پالتا ہوں، ارے پلنے والا کیا پالتا؟ اللہ تعالیٰ اگر کل پوچھ لیے قیامت کے دن کون پالتے تھے، تو پالتا تھا، کیا جواب دیں گے؟ یہی تو سوال کریں گے جانے کے بعد میں، تم پالنے والا کسے سمجھتے تھے؟ تھوڑی بات سمجھ میں بھی آئی ہوئی ہے، تھوڑی بات سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوئی ہے ابھی، اور نہیں سمجھ کے بھی سمجھے ہوئے سمجھ رہے ہیں، یہ تو بڑے نقصان کی چیز ہے. اگر کسی کو مسئلہ رب سمجھ میں آیا تو توحید کی قسم اول کے ساتھ ساتھ توحید کی دوسری قسم بھی اسے حاصل ہو گئی. توحید آثاری کے ساتھ توحید افعالی بھی اسے میسر آ گئی ہے، سمجھیے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مقام صالحیت کے ساتھ مقام شہادت بھی اسے حاصل ہے، اتنا اونچا مقام ہے لفظ رب کو سمجھنا. مقامات یاد رکھنا چاہیے، ایک مقام صالحیت ہے، ایک مقام شہادت ہے، ایک مقام صدیقیت ہے، اور ایک مقام مقام صدیقیت میں مقام مقربیت کا ہے. بعد پیغمبر یہ چار تقسیمیں کی جا سکتی ہیں، پیغمبروں کی موجودگی میں یا پیغمبروں کو شامل کرنے کی صورت میں تین مقامات، چار مقامات ہیں، مقام صالحیت، مقام شہادت، مقام صدیقیت، مقام نبوت. لیکن اب وہ چونکہ ہے نہیں، آثار نبوت سے استفادے میں درجہ کمال رکھنے والی ایک چوتھی قسم. تو بہرحال یہ دو قسم کی توحیدیں آدمی کو حاصل ہو سکتی ہیں ایک لفظ رب کے سمجھ میں آنے پر. اور جب اتنی بات سمجھ میں آئی تو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہ ہے تو اب کس کے آگے جھکیں گے؟ جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے اس کے آگے جھکنا. और जरूरतों का पूरा करने वाला जब वो है तो फिर मांगना किससे, ये समझ में आया तो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन समझ में आता था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम के बाद क्या है, मालिक यौमिद्दीन। ये नेमतों के देने के बाद में जरा नेमतों का इस्तेमाल कैसा हो रहा है उसको जरा याद दिलाते, ये पूछा जाने वाला है, कल जजा का दिन है आने वाला है, उस दिन परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर होना है और पूरा उनका मंशा चलेगा। ये याद दिलाने के बाद में लाजिमी तकाजे के तौर पर बंदे की जानिब से इस बात का इजहार होता, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते। हमारे हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते थे कि ये इबादत किसकी करना, इस्तियानत किससे करना, किसके आगे झुकना, किससे मांगना, बड़ा मसला लोगों को बना हुआ है। हालांकि बहुत आसान सा मसला था, सर जिसने दिया उसके आगे सर झुकाना, हाथ जिसने दिया उसके आगे हाथ फैलाना, इससे आसान मसला क्या है बताओ। जो सर दे उसके आगे सर झुका दो, और जो हाथ अता फरमाया है उसके आगे हाथ फैलाओ। जिसने सर अता फरमाया है उसके आगे सर झुकाना ये इय्याका नअबुदु है, और जिसने हाथ दिया है उसी के आगे हाथ का फैलाना ये इय्याका नस्तईन है। अब एक बात और समझे, वो ये कि साहब हम किसी और के आगे सर झुका रहे हैं, किसी और के आगे हाथ फैला रहे हैं, और फिर अल्लाह के सामने खड़े के बोल रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, उसको नहीं मालूम क्या हालत है अंदर की। वो तो करम कह लीजिए परवरदिगार का कि यहाँ उन्होंने हमारा अंदरून छुपा रखा है, उनकी शान सत्तारी का इजहार है, वरना अगर जाहिर कर दिया जाए कि इसके अंदर क्या है तो कोई किसी की तरफ मुंह करने को तैयार ना हो। उन्होंने छुपा रखा है, उनके इसी शान सत्तारी का वास्ता देकर मांगना चाहिए कि मौला यहाँ आपने ऐप छुपा रखे हैं वहां भी छुपा दीजिए। वरना तो आप देखें कि अगर हम किसी और की के आगे जबीन नियाज खम करते हो और किसी और से अपने नफे और नुकसान की उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हों और फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जुमला जुबानों से निकलता है, तो हकीकत के एतबार से ये खिलाफ वाकया बात है जो आदमी की जबान से निकलती। और किस्म की तारीफ यही है कि जो बात अंदर नहीं है उसको जाहिर करना, इसका नाम किस्म है, इसका नाम झूठ है। इसीलिए हमारे हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा बोलते थे बहुत तड़प के, क्या बोलो अल्लाह के सामने हाथ बांध के खड़े रह के झूठ बोलते हैं लोग, बोलने के सामने ए अल्लाह जो तेरा नाफरमान है उससे तरके ताल्लुक कर दूंगा, और ताल्लुक पूरा ऐसे ही लोगों के साथ में रहता। अब वहां जाके बोलता है वनतरुकु मैं अफजुरू का, वनतरुकु मैं अफजुरू का, कि क्या माना है, ए अल्लाह जो आपकी नाफरमानी करता है मैं उसे छोड़ देता हूं, और हालांकि उसे छोड़ा नहीं। तो क्या बात बोल रहा, सही सच्ची बात बोल रहा झूठी बात, खड़े रह के बोलता मसल्ले पे इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फतरस समावात, में अल्लाह की तरह मुतवज्जे हो गया, तवज्जो पूरी बाजार में, सही बोलता है कि झूठ बोलता है। सीखने की चीज है दीन, तो इल्म हासिल करे, दीन सीखे, अपने आमाल को सही करे, अपने मेयार जिंदगी दीनी एतबार से बढ़ाए। जरा हम सब चले गए, हाँ इशराक का टाइम हो गया, इशराक से पहले तो नहीं छोड़ना है ना ये लोगों को, ये मेरे सामने जो बैठ के सो रहे हैं तो इसके बाद में जाके नमाज पढ़ के सोएंगे, दो तीन मिनट और हैं, चलो ठीक इशराक पढ़ के सोएंगे ना। हाँ ये जबरदस्ती का सौदा मत समझो, ये मोहब्बत में तरबियत में दिया जाने वाला काम है, जोर जबरदस्ती का नहीं, ये मोहब्बत में, शफकत में, हमदर्दी में, खैरखाही में, जैसे किसी मरीज को कड़वी दवा माँ बाप जबरदस्ती पिलाते हैं, है कि नहीं, जुल्म करते हैं, जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं करते, यह उनकी शफकत है, यह उनकी हमदर्दी है, यह उनकी खैरखाही है, کہ اس کی بھلائی کے واسطے کرتے ہیں، ویسے ہم تربیت کے واسطے آئے، اور ظاہر ہے کہ اسی واسطے آئے، اس لیے کہ ہمارے گھروں کے پاس بھی مسجدیں تھیں، اور گھروں کے پاس تو اس سے اچھا اپنے کو کھانا مل سکتا تھا، اس واسطے کہ یہاں تو بہرحال اتوں کا بنانا ہے تو وہی حساب سے بنے گا، اپنے گھر میں دو چار کا بنتا ہے تو وہ حساب سے بنتا ہے، اس کے باوجود آپ یہاں آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جہاں اعتکاف مقصود ہے، جہاں عبادت میں مصروف رہنا مقصود ہے، وہیں تھوڑی سی تعلیم تربیت بھی حاصل کرنا مقصود ہے، تو اس کی بنا پر جو نظام العمل بنایا جا رہا ہے اس کی پوری پابندی بسد شوق کرنا، زبردستی نہیں، زبردستی کرنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. نفسیاتی ماہرین نے بھی بیان کیا ہے، خوش دلی سے جو چیز کام میں لائی جاتی ہے اس کا جو نفع ہے، زبردستی کام میں لانے سے اس کا اتنا نفع نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ الحمدللہ رب، یہاں تک پہنچے نا، اب ہے العالمین. اب العالمین میں کیا کیا داخل ہے بولو؟ میں، آپ، زمین، آسمان، جبرائیل، چیونٹی، ہمالیہ، کنکر، سب داخل ہیں. ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، عرش، کرسی، لوح، قلم، سدرۃ المنتہا، جبرائیل امین، اور آسمانوں میں رہنے والے اتنی بڑی مقدار میں فرشتے کہ اتنا وسیع و عریض آسمانوں میں چار انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ آسمان چرچراتا ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اور پھر ان کا کبھی نمبر نہیں آتا، اتنے سارے فرشتے. سمندر میں رہنے والی مخلوق، زمین میں رہنے والی مخلوق، جنگلوں میں رہنے والی مخلوق، یہ سب کے سب العالمین میں داخل ہیں کہ نہیں؟ ہوائیں، بارشیں، بادل، دریا، سمندر، درخت، پہاڑ، سب اللہ کی مخلوق، یہ سب کے سب العالمین میں داخل ہے. ان سب کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا جو اللہ ہے وہ لائق تعریف ہے. اچھا، سب کی جب ضرورتوں کو انہوں پورا کر رہے ہیں تو اب ان چیزوں میں سے کسی کے بارے میں اپنا یہ تصور کرنا کہ اس سے میری ضرورت پوری ہوتی، یہ صحیح علم ہے کہ غلط علم ہے؟ مسئلہ پورا تو یہاں سے بگڑ رہا نا. شرک کا آغاز جو ہو رہا وہ یہیں سے ہو رہا کہ جو پلنے والا ہے اسے پالنے والا سمجھے، جو محتاج ہے اسے حاجت روا سمجھے، جو ضرورت مند ہے اسے ضرورت پورا کرنے والا سمجھے، جو مربوب ہے اس کو رب مان لیا. یہیں سے بے دینی اور بد دینی کا آغاز ہوتا ہے. تو دیکھو، ایک الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں آیا اگر تو زندگی میں کس قدر توحید آتی ہے، کس قدر اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، کس قدر آدمی کی اس کی اپنی اخلاقی تربیت ہو سکتی ہے، اور کس قدر اس میں عاجزی انکساری آ سکتی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین کے ذرا سا سرسری طور پر سمجھ لینے سے. اس لیے اللہ جل شانہ سے مانگتے رہے علم کو، دعا کرتے رہے رب زدنی علما، اور حاصل کرتے رہے تھوڑا 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 کر کے قرآن و سنت کا علم، ان سے انشاءاللہ العزیز بڑا نفع ہوگا. بس آج اتنا ہی. حق تعالی جل شانہ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. رات میں بھی اعلان ہوا ہے اور اس وقت میں بھی یاد دہانی کرائی جا رہی کہ درس قرآن کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اشراق کی نماز پڑھ لے کے آرام فرمائیے. اپنی اپنی جگہ پر، اپنے بستر پر اونٹا موٹا کوئی کپڑا بچھا کر لیٹنا چاہیے جی، اس کا خیال رہے. اور جس ساتھی کو نیند نہ آئے تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح نہ کرے. ایک بچہ، اس کو نیند آتی رہتی، دوسرے بچے کو نہیں آتی، چھوٹے بچے رہتے، اس کو چھیڑتے رہتا ہوں جی. میں جگ رہا ہوں، تو کہیں کو سو رہا جی. برائے کرم ایسا مت کرنا، وہ بیچارہ سو رہا سونے دو. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ قبلہ رو آئیے، پہلی صف میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر کیجئے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے. جگہ نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے آپ آہستہ سے پڑھیے، مگر سونے والے کے نیند میں خلل مت ڈالیے. اور اچھا ہے کہ آپ بھی سو جائیے. اس لیے کہ یہاں کے اجتماعی اسباق میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو سونے کے ٹائم ہے اس وقت میں سونا ہی چاہیے. اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے انسانوں کی ضرورتوں کا, ایسی صورت میں تمام طبعی ضرورتوں کے تقاضے کا بھی ایک مناسب موضوع انداز سے انتظام کیا جانا چاہیے. اس لیے سونے کے وقت میں سوئیے تاکہ دوسرے وقت میں آپ بشاشت سے یہاں کے معمولات میں شریک ہو سکیں. حق تعالیٰ میری آپ کی سب کی بہترین تربیت فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے, اوقات کو صحیح گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.